बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين مستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی پرہیزکار. سامعین, ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سامعین, ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی, پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام پلس اور دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر. ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. سامعین, آج ہفتہ ہے 16 مرداد 1400 ہجری شمسی مطابق 27 ذی الحجہ 1442 ہجری قمری اور 7 اگست 2021 عیسوی. کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. تہران میں حماس اور جہاد اسلامی کے سربراہوں زیاد نخالہ اور اسماعیل ہنیہ کی صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات. پاکستان میں اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کرانے کی تیاری. اسلام آباد میں ای وی ایم کی کارکردگی کا عملی مظاہرہ کیا گیا. افغانستان میں خانہ جنگی. مختلف صوبوں میں سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی لڑائی. اور ایران نے ٹوکیو اولمپک 2020 میں سنیچر کو 3rd طلائی تمغہ حاصل کر لیا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ سیف القدس آپریشن نے ثابت کر دیا کہ غاصبوں کے خلاف جدوجہد میں ایک عظیم پیش رفت ہوئی ہے. ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اسماعیل ہنیہ سے ملاقات میں کہا کہ اس وقت استقامتی محاذ کی عظیم کامیابی کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور آپریشن سیف القسط اس کامیابی کی ایک علامت ہے. انہوں نے آپریشن سیف القدس کی کامیابی کو دوستوں کے لیے امید کی کرن اور استقامتی محاذ کے دشمنوں کے لیے مایوسی کا باعث قرار دیا اور کہا کہ اس کامیابی کا سب سے اہم پیغام یہ تھا کہ فلسطین میں استقامت و پائیداری نتیجہ خیز رہی ہے اور آئندہ بھی کامیاب رہے گی. اس ملاقات میں تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے یاد دہانی کرائی کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے آغاز سے ہی مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں ٹھوس اور سنجیدہ اہتمام کیا ہے. تحریک حماس کے سربراہ نے عالمی یوم القدس کے تعین کو اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے اہم اور ہمیشہ زندہ و پائیدار رہنے والا اقدام قرار دیا اور کہا کہ ایران اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 43 سال گزرنے کے بعد بھی بیت المقدس کی آزادی کی حمایت کر رہا ہے اور اپنے موقف پر ثابت قدم ہے. جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد نخالہ نے بھی جمعے کی رات تہران میں ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی. صدر ایران نے اس ملاقات میں بھی صہیونی جارحیت کے مقابلے میں فلسطین کی مظلوم قوم کی حمایت جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا. ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے جہاد اسلامی کو فلسطینی عوام کے حقوق کے دفاع کی ایک مؤثر تنظیم قرار دیا اور کہا کہ فلسطینی مجاہدین اور استقامتی گروہ ہی فلسطین کے مستقبل کے تعین میں فیصلہ کن کردار ادا کر رہے ہیں. اس موقع پر تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد نخالہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقتدار کی پرامن منتقلی کے سلسلے میں پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن چکا ہے. ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے انسداد کرونا کے کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. ہفتے کو انسداد کرونا کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ کرونا کی موجودہ صورتحال کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ملکی ایگزیکٹو عہدیداروں کا کام صرف ہدایات جاری کرنا نہیں ہے بلکہ فیصلوں پر عمل درآمد کی مناسب ضمانت فراہم کرنا بھی ہے. صدر ایران نے کرونا کے مقابلے کے لیے عوامی اداروں اور تنظیموں کو فعال بنانے کی غرض سے مناسب میکانزم تیار کرنے کی بھی ہدایت کی. دوسری جانب ایران کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مزید 378 افراد کرونا کے نتیجے میں جان کی بازی ہار گئے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 26,439 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے, جس کے بعد کرونا میں مبتلا افراد کی تعداد 41,19,000 سے تجاوز کر گئی ہے. ایران نے گروپ 7 کے الزام کو مسترد کر دیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے گروپ 7 کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ڈرامہ صدر ایران کی تقریب حلف برداری کے صرف چند روز قبل کیا گیا, جو ایران میں جمہوری طریقے سے انتقال اقتدار کا مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ اس قسم کے ڈراموں کا مقصد, جس کے پیچھے غالباً صہیونی حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے, ماحول کو خراب کرنے کے لیے رچا جاتا ہے, اور اس میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں جو فوراً غیر حقیقی اور غیر عاقلانہ نتیجہ عکس کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ایران خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز کے اسٹریٹجک علاقے میں امن و سیکورٹی قائم کرنے کا پوری طرح پابند ہے اور اسے اپنی سیکورٹی کا حصہ سمجھتا ہے. خطیب زادے نے کہا کہ ایران علاقے میں اجتماعی سیکورٹی نظام کے قیام اور اس کے استحکام کا ضامن ہے. گروپ 7 کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ نے جمعے کو ایک بیان میں اسرائیلی بحری جہاز پر حملے کے بارے میں ایک بار پھر کسی ثبوت کے بغیر ایران پر اس حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے. ایران میں اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کرائے جائیں گے. اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی شبلی فراز نے سنیچر کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دی. انہوں نے اسی کے ساتھ الیکٹرانک ووٹ مشین کی کارکردگی کا عملی مظاہرہ بھی کیا. اس رپورٹ کے مطابق عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی کارکردگی جانچنے کے لیے اس کے ذریعے ووٹ بھی ڈالا. پاکستان کے وزیر سائنس و ٹیکنالوجی نے اپنی بریفنگ میں کہا کہ مشین کا سافٹ ویئر بہت ہی اعلیٰ معیار کا ہے. انہوں نے بتایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو کام کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بارہا ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی ضرورت پر زور دے چکے ہیں. پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر میں شدت آ گئی ہے. پاکستانی ذرائع کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 4,720 مریضوں اور 95 اموات کا اندراج کیا گیا. پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,780 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 8.24% ہے. ہندوستان میں کرونا سے یومی اموات میں اضافے کا ریکارڈ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے مزید 617 مریض دم توڑ گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 38,628 نئے مریضوں کا اندراج ہوا اور 40,017 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکوں کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف شہروں میں سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان شدید جنگ جاری ہے۔ کابل پولیس کے ترجمان فردوس فرامرز نے بتایا ہے کہ ہفتے کی صبح شہر کے 12ویں سیکیورٹی زون میں ہونے والے دھماکے میں ایک عام شہری زخمی ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دھماکہ ایک بارودی سرنگ کے ذریعے کیا گیا جسے ایک کار میں نصب کیا گیا تھا۔ دوسری جانب افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ ہلمند کے صدر مقام لشکرگاہ کے اطراف میں جاری جھڑپوں کے دوران طالبان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لشکرگاہ شہر کے نواحی علاقوں میں افغان فوج کی زمینی کارروائی میں 148 سے زائد طالبان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ ادھر افغان فوج کی جنوبی کمان نے بتایا ہے کہ صوبے نیمروز کے صدر مقام زررنج میں فوج کی شبانہ کارروائی کے دوران طالبان کا ایک کمانڈر عبدالخالق عابد اپنے 13 ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں افغانستان میں جاری تشدد کی مذمت کی گئی اور موجودہ مسئلے کے حل کے لیے ایک سیاسی سمجھوتے کے حصول پر زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں جو جمعے کی شب منعقد ہوا، افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں رکن ممالک کے نمائندوں نے عام شہریوں پر حملوں کی مذمت کی اور افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل پر زور دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے بھی، جن کا ملک افغانستان میں بدامنی کا اصلی عامل ہے، کہا کہ طالبان کو تشدد کا راستہ تر کر کے امن و سیکیورٹی کے سلسلے میں افغان حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ امریکہ میں 11 ستمبر کے واقعات کے متاثرین نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ صدر بائیڈن 11 ستمبر کے دہشت گردانہ واقعے کے سلسلے میں اپنے انتخابی وعدوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 11 ستمبر کے واقعے کے متاثرین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کے تمام پہلوؤں سے پردہ اٹھایا جائے گا اور اس دہشت گردانہ واقعے میں سعودی عرب کے ملوث ہونے کے سلسلے میں موجود ثبوت و شواہد سامنے لائے جائیں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر امریکی صدر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے میں سعودی عرب کے ملوث ہونے کے سلسلے میں دستاویزات جلد سے جلد منظر عام پر نہیں لاتے تو انہیں 11 ستمبر کے واقعے کی 20ویں سالگرہ منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایران کی خاتون کراٹے کار نے ٹوکیو اولمپک کے ابتدائی مقابلوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی کراٹے کار حمیدہ عباس علی نے ہفتے کے روز ٹوکیو اولمپک کے اپنے پہلے مقابلے میں الجزائر کی کھلاڑی کو شکست دے دی۔ ایران نے ٹوکیو اولمپک 2020 میں سنیچر کو 3را طلائی تمغہ حاصل کر لیا۔ ٹوکیو اولمپک میں مردوں کے 75 کلو وزن کے کراٹے کے فائنل مقابلے میں ایران کے سجاد گنجزادے نے سونے کا تمغہ حاصل کر لیا۔ ٹوکیو اولمپک 2020 میں 75 کلو وزن کے کراٹے کا فائنل ایران کے سجاد گنجزادے کا مقابلہ سعودی عرب کے طارق حمدی سے ہوا۔ سعودی کراٹے کے کھلاڑی طارق حمدی نے کھیل کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی کھلاڑی سجاد گنج زادے پر غلط وار لگایا، جس کے بعد سجاد گنج زادے کو اسٹریچر پر اٹھا کے لے جایا گیا اور اس مقابلے میں انہیں فاتح قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے سجاد گنج زادے نے 75 کلو وزن کے گروپ بی کے پہلے مقابلے میں کروشیا کے ایوان سوچش کو 3-1 سے شکست دی۔ اس کے بعد سعودی عرب کے طارق حمدی سے ان کا مقابلہ مساوی رہا. تیسرے مقابلے میں سجاد گنجزادے نے امریکہ کے براؤن ایئر کو 6-0 سے شکست دی. آخری گروپ مقابلے میں سجاد گنجزادہ کینیڈا کے ڈینیل گسنسکی کو 2-1 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے. سجاد گنجزادہ سیمی فائنل میں ترکی کے ایگو آکتاش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچے, جس میں ان کا مقابلہ سعودی عرب کے طارق حمدی سے ہوا, جس میں انہیں فاتح اور سونے کے تمغے کا حقدار قرار دیا گیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام اسلام پلس کا, اور پروگرام اسلام پلس کے بعد ہماری رات کی نشریات کا اختتام حسب معمول دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہوگا. آج کے میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں. تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت ہے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی صاحبان علم اور صاحبان جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں، یعنی ایک طرف عالم اور دوسری طرف جاہل، دونوں کو ہم برابر قرار نہیں دے سکتے۔ انسان کی جو اہمیت ہے، انسان کی جو قیمت ہے، اور انسان کی جو قدر و منزلت ہے، وہ علم کی بنا پر ہے، اور علم کا بھی جیسا علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو جو علم دین کا حصول ہے، چونکہ یہ خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، سب سے عظیم علم جو ہے وہ یہ علم ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسلام پلس، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ علوم اہل بیت اور علوم اسلام حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک دیے جاتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمیں سوال بھیجئے تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ ناظرین آج بھی ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو اس سلسلے کا ہم تک پہنچا ہے وہ سید ہاشم صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ہاشم صاحب کا سوال دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے کون سا سوال پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں سید ہاشم ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال ہے کہ آخرت میں اندھے پن کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ۔
یہ آما کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے اندھے ہوں گے، آنکھوں اور ظاہری دید اور نگاہ سے مراد نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو جس شخص پر حج واجب ہو وہ انجام نہ دے، یا قرآن پڑھے اور پھر اس پر عمل پیرا نہ ہو، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اندھا معشور ہوگا۔ من کان اعمی فی ہذہ الدنیا فہو فی الآخرۃ اعمی۔ روایت میں ہے شر العمی القلب، بدترین جو اندھا پن ہے، نابینائی ہے، وہ دل کی کوری ہے، دل کا اندھیرا ہے۔ یا دوسری روایت میں ہے اشد من امیا ان فضلنا، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین نابینائی اور اندھا پن کون سا ہے کہ جو ہم اہل بیت کے فضائل سے نابینا ہو اور ان سے ناآشنا ہو۔ تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے من کان اعما فی ہذہ الدنیا فہو اعما فی الآخرۃ، اعما آخرت سے مراد وہ عمیہ بصیرت ہے، یعنی اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں جس طرح اس دنیا میں انسان مراکز عبادت کو، مساجد کو نظر کرے اور پھر اس میں نہ جائے، عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ اس نے بے توجہ ہی کی ہے، غفلت کی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان نابینا ہوگا حقائق سے، اور وہ بہشت اور جہنم کے عذاب اس کے لیے دل کا اندھا ہوگا، نہ آنکھوں کا اندھا۔
اور عقائد کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہمیں پہنچا ہے وہ محمد حجت صاحب کا ہے، فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے۔ سوال بہت ہی اہم ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری فردی زندگی پر توحید کے عملی کیا آثار ہو سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
انتہائی اچھا سوال فرمایا آپ نے کہ توحید کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا عملی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک موحد پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی عملی زندگی میں جو آثار نمایاں ہوتے ہیں اور جو اثرات مترتب ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم اثر یہ ہے کہ انسان کی تربیت الہی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ایک میں پائی جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں، وہ اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی میں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بالخصوص، توحید کو مرحلہ عمل میں پہنچا لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، بلکہ ہر چیز کو اس ذات کی ملکیت سمجھتا ہے۔ اور دوسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر میں، اپنے ارادوں میں خود یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے اس طرح سوچا، میں نے اس طرح تدبیر کیا تب ایسے ہوا، بلکہ ہر چیز میں وہ پروردگار کے جلوے کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو توحید کو اپنی انفرادی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے، وہ گویا یوں سوچتا ہے کہ جتنے بھی میرے اعمال ہیں، جتنے بھی میرے افعال ہیں، وہ سب کے سب اس لیے انجام پا رہے ہیں چونکہ مرضی پروردگار ہے کہ یہ اعمال انجام پائیں، یعنی اس کی ساری توجہ ذات الہی کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ اگر ہم عملی میدان میں آ کر توحید کو اپنی انفرادی زندگی پر لاگو کریں تو اس کے اثرات میں سے اہم اثر یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری توجہ اس ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔
ناظرین، بہت اہم سوال تھا کہ توحید کے کیا اثرات ہماری زندگی کے اوپر، خاص طور پر جو ہماری انفرادی اور فردی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب دوسرا سوال اس سلسلے کا، یعنی عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے۔ یہ سوال ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے فینسی اسحاق نے کشمیر سے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟
جی ماشاء اللہ سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، خداوند متعال آپ کے علم میں اور رزق میں اور ایمان میں برکت ادا کرے۔ تو دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے، وہ اپنے واجبات اور محرمات کو سمجھنا اور واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو پورے طریقے سے ترک کرنا ہے. اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پڑھائی کو کما حقہ پڑھنا اور حق ادا کرنا ہے. تیسری ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کی حقوق کی رعایت کرے, اپنے والدین کا کہا ہوا مانے, اور اسی طرح اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں اس سے آگاہ ہو جائے. ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صبح کرے, من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا, اگر کوئی انسان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں, جو واقعات گزر رہے ہیں, جو ظلم مظلوموں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آگاہ ہو اور اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے, اس ظلم کے خلاف کام کرے, اور ساتھ ہی ساتھ امام زمان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے, کتابوں کا مطالعہ کرے, معرفت کو بڑھائے, کم از کم دن میں ایک دفعہ دعائے عہد کی تلاوت کرے جو معروف کتابوں کے اندر موجود ہے, اور اسی طرح کم از کم ہفتے میں ایک دن دعائے ندبہ کی تلاوت کرے. تو اس کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطہ بڑھے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی وہ سمجھے گا اور اسے بہترین انداز میں انجام دے سکے گا.
ناظرین, بہت اہم سوال تھا. واقعاً ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں یا ظہور کی زمینہ سازی کے لیے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے, ایک ٹیچر ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے, ایک دوسرے افراد, اسی طریقے سے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے. ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین, یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے. ہم یہیں پر اپنے اس حصے کو روکتے ہیں اور ایک انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہمارے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے سوالات تھے وہ قرآن کے حوالے سے تھے اور عقائد کے حوالے سے تھے, اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ احکام کا حصہ ہے, جو مخصوص ہے حصہ آپ کے ان سوالات کا جو احکام سے مربوط ہوتے ہیں. اس میں بھی ہم کچھ سوالات لیں گے. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امداد حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں, اور اس سوال کو انہوں نے یعنی واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب اللہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم امداد صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں امداد حسین بول رہا ہوں. میرا سوال مولانا صاحب یہ ہے, کیا بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیں. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ, فی امان اللہ.
جی, یہ دو نماز میں سجدگاہ جو رکھتے ہیں, ضروری نہیں ہے سجدگاہ کا رکھنا. ایسی جگہ پہ سر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پہ سجدہ صحیح ہے, مثلا مٹی, زمین, یا وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں, اگتی ہیں. دو شرط ہے, وہ چیز کھائی نہ جاتی ہو اور وہ چیز پہنی نہ جاتی ہو, تو اس پہ سجدہ صحیح ہے. بہت ساری پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں, اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ. لکڑیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ. جو چیز پہننے والی ہیں جیسے کپڑا ہے, فرش ہے, چادر ہے, اس طرح کی چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے وہاں شیعہ مذہب میں یہ سجدگاہ رکھتے ہیں وہ ایک خاک کربلا ہے. اگر خاک کربلا ہو تو اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا چاہیے, اس سے نماز کی قبولیت کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے. لیکن اگر سجدگاہ نہیں ہے تو خاک کربلا نہیں ہے کہ دوسری کوئی مٹی ہے, تو دوسری کوئی مٹی اور پتیاں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مین تاکید جو ہمارے وہاں وہ ہے خاک کربلا. اگر خاک کربلا نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں, وہ جگہیں جہاں پر سجدہ صحیح ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں, جیسے زمین ہے یا پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں اور لکڑیاں وغیرہ.
جی ناظرین, یہ احکام کا پہلا سوال تھا. اور دوسرا سوال احکام کا بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے اسکائپ کے ذریعے. ان کا سوال ہم انہی کے ساتھ تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں.
السلام علیکم, میں مہدی عباس بول رہا ہوں. میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ خمس ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جی دیکھیے, خمس انسان پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب فائدہ حاصل ہو انسان کو. جب بھی فائدہ ہو, ایک تو بالغ اور عاقل ہو, بالغ اور عاقل ہونے کے بعد جب بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس وقت وہی اس کی تاریخ ہے, وہی اس کی تاریخ ہے. مثال کے طور پہ تجارت اس نے شروع کی یا کہیں ملازمت شروع کی, اس نے جب پہلی تنخواہ ملے گی یا جو تجارت میں جو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہی اس کی تنخواہ ہے, وہی اس کی تاریخ ہے. اس تاریخ سے ایک سال گزرنے کے بعد جو بچت ہے اس پر خمس واجب ہے. اب جتنا بھی بچ جائے انسان کے اوپر اس کو خمس دینا یعنی اس پر واجب ہے. اب رہا مسئلہ کہ اس کو حساب کیسے کریں. اگر پہلی مرتبہ انسان خمس نکال رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنا بچا ہے اس کا اس پہ جو ہے وہ جتنا بچا ہے خمس نکالے گا, پانچواں حصہ چار حصہ اس کا ہے, پانچواں حصہ جو ہے وہ خمس کا ہے. لیکن اگر انسان نے کئی سال تک خمس نہیں نکالا ہے وہ کیا کرے, تو اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خریدی ہیں اس نے ایسے پیسے سے جس پر خمس واجب تھا, ان چیزوں کو بھی حساب کیا جائے گا اور اس پر بھی خمس واجب ہے. لیکن اگر پہلی مرتبہ نکال رہا ہے اور اس کے پہلے یعنی پہلی مرتبہ اس پر واجب ہوا ہے, تو ایسی صورت میں جو چیزیں خریدی ہیں اس نے, جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں, اس پہ خمس واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے گاڑی خریدی ہے, گاڑی اگر ضروریات زندگی میں سے ہے اور وہ اس کے روزمرہ جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں, تو اس میں خمس واجب نہیں ہے. یا اسی طرح جو عورتوں کے زیورات خریدتے ہیں اگر واقعاً اس کے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس پر خمس واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہی زیور یا وہی گاڑی اس نے ایسے پیسے سے خریدی ہے بعد میں جس پر خمس واجب تھا, تو اس پر خمس واجب ہو جائے گا, چونکہ اس نے ایسے پیسے سے خریدا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ یعنی جب اس پر واجب ہوا تو اس وقت نہیں نکال رہا ہے, بعد میں کئی سال کے بعد خمس نکالنا چاہتا ہے, تو وہاں کے جو علماء ہیں ان کی طرف مراجعہ کر کے ان سے حساب و کتاب کر کے خمس ادا کیا جائے.
جی ناظرین, یہ سوال آپ نے دیکھا خمس کے حوالے سے, نہایت ہی اہم تھا یہ بھی. اور اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں جس کو بھیجا ہے محمد اسلم صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان نقل کر کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور بعد میں اس ڈگری کی بنا پر اس کو نوکری مل جاتی ہے, تو کیا یہ جائز ہے اور کیا اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان امتحانات میں نقل کر رہا ہے, اس کی بنا پر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے, پھر اس کو نوکری ملتی ہے, تو پھر اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے, یعنی اس کے لیے یہ نوکری کرنا جائز ہے اور سیلری کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی دیکھیے, دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ امتحان میں انسان نقل کر رہا ہے یعنی چوری, اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شرعی اعتبار سے امتحان میں نقل کرنا یا نقل کرانا دونوں جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. ایسے کام سے گریز اور اجتناب کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی نے نقل کر کے امتحان دیا اور امتحان میں پاس ہوا, اس نے ڈگری حاصل کی, اور اسی ڈگری کی وجہ سے اس کو کہیں نوکری ملی, آیا وہ جو نوکری اس کو ملی ہے اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, جو نوکری اس کو ملی ہے اور جو سیلری اس کو دی جا رہی ہے وہ کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اس نے جو اس کو یہ کام لینا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, اور مالک کو بھی جو مطلوب ہے, جو اس کو چاہیے, وہ یہ کام مکمل طریقے سے کر رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کام کرنے میں, اور وہ بھی راضی ہے کہ واقعاً اس کا کام ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو سیلری اس کو مل رہی ہے, جو پیسہ مل رہا ہے, یہ کام کے مقابل میں ہے, کام کے بدلے میں ہے, لہٰذا یہ سیلری اس کے لیے حلال ہے, حرام نہیں ہے, اگرچہ اس نے امتحان میں نقل کیا ہے اور نقل کر کے وہ ڈگری حاصل کیا ہے اس نے, لیکن ڈگری کے مقابل میں, ڈگری کے بدلے میں وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کو, کام کرنے کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے, اور کام وہ کر رہا ہے اور اس کو بھی وہی چاہیے, لہٰذا سیلری کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے شرعی اعتبار سے, وہ حلال ہے, وہ انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, مشکل نہیں کوئی.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا, اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا سروکار ہے, ڈائریکٹ ہمارے جوانوں کا جس سے تعلق ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقل سے بچنا چاہیے, چونکہ وہ چوری ہے, ایک گناہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے مراحل جیسے ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی. اس کے بعد ہمیں ایک سوال بھیجا ہے جناب وسیع حیدر صاحب نے اسکائپ کے ذریعے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اسکائپ کا سوال انہیں کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, وسیع حیدر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. سید جگہ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس کو الٹا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے, میں سلسلے میں عرض کروں, اگر کسی سجدگاہ پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت مرقوم ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہے, تو ایسے سجدگاہ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بدون قصد اہانت اگر سجدگاہ کو الٹ کر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سجدگاہ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ سانچے کے ذریعے سے ابھارا گیا ہو یا اسی خاک اور مٹی سے لکھا گیا ہو جس سے سجدگاہ بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر سجدگاہ کے اوپر روشنائی یا پینٹ کے ذریعے نام لکھا جائے، چاہے اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین کا نام ہو، تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس روشنائی سے، جس پینٹ سے نام لکھا گیا ہے اس سجدگاہ پر، وہ روشنائی اور وہ سیاہی کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ سیاہی اور روشنائی ایسی چیز سے بنائی گئی ہے جس پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں روشنائی کس چیز سے بنائی گئی ہے، تو اس صورت میں ایسے سجدگاہ پہ سجدہ کرنا اشکال رکھتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا آپ نے دیکھا، اور الحمدللہ احکام کے حصے کے جو سوالات تھے ہمارے بہت ہی مفید تھے، اور یہ سوالات یہیں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں۔ آپ اجازت دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے اخلاق کے سوالات اور تربیت کے حوالے سے جو سوالات ہو سکتے ہیں، اور جو آج اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال ہے اخلاق کے ذریعے سے، وہ ہمیں بھیجا ہے سید یاسر رضا صاحب نے اٹلی سے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بغیر کسی استاد یا رہنما کے اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس ممکن ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یعنی تہذیب نفس کے جو مراحل ہیں اور جو یعنی اخلاقی تربیت کے مراحل ہیں، کیا ان کو بغیر کسی استاد کے طے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
تربیت نفس کے لیے ضروری ہے استاد کا ہونا، رہنما کا ہونا۔ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کیسے اپنی تربیت کر سکتا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کسی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی انسان ایک علمی رسالہ لکھتا ہے تو اس میں بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسان کمالات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے، تو بغیر استاد کے کیسے ممکن ہوگا؟ یا بقول بعض اساتذہ کے کہ انسان اپنے گھوڑے کے پیر میں جب نالبندی کروانا چاہتا ہے تو اس نالبندی کے لیے اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ فن کا جو ماہر ہے وہ نالبندی کرے۔ تو جب ایک چھوٹے سے کام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنا چاہے اور بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے وہ اپنی تربیت کر سکتا ہو؟
رباب زہرا نے سوال، انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ پردہ شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ اور پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بہت صحیح آپ کا سوال کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے اور حجاب کی حیثیت کیا ہے۔ تو عرض کرتی چلوں کہ حجاب کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو شرعی حیثیت، اگر اس کی آپ جاننا چاہیں تو جیسے نماز کی جو حیثیت ہے، روزے کی حیثیت ہے، وہی حجاب کی حیثیت ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، ایسے ہی پردہ واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ کم واجب ہے، وہ زیادہ واجب ہے، یا روزہ زیادہ واجب ہے، حجاب کم واجب ہے۔ بالکل وہی شرعی اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی نماز کی، روزے کی، یا جتنے دوسرے واجبی امور کی۔ اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے، تو اسلام نے اس میں بھی کوئی فرق قائل نہیں ہوا اسلام کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے اتنی مقدار واجب ہے، اور جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے لیے اتنی۔ جیسے کہ نماز ایک اسٹوڈنٹ دو رکعت اگر اس کو پڑھنی ہے، جتنا سب پڑھتے ہیں اتنی اس کو پڑھنی ہے، روزہ پورے دن رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، حجاب اب جتنا باقی والے کر رہے ہیں، جتنا باقی خواتین کے لیے واجب ہے، اتنا ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کرنا ہی ہے۔ البتہ یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہے حجاب کی، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا یہ جاننا چاہتے، تو یہ کہ ہم چہرے کی، یعنی عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپائے، صرف چہرے کا جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائیوں تک۔ یہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارا چہرہ جو ہے وہ میک اپ سے خالی ہو، زیب و زینت سے خالی ہو، ہاتھوں پر مہندی وغیرہ نہ لگی ہو، یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے نامحرم متوجہ ہو, تو اس صورت میں جو ہے ہم چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم اگر یعنی حجاب کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں اصلا تصور یہی نہیں کہ حجاب صرف چادر ہی سے ہو سکتا ہے, اگرچہ حجاب کی بہترین نوعیت جو ہے وہ چادر سے ہے, یعنی بہترین حجاب چادر کے ذریعے ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم چادر نہیں پہن سکتے ہیں, بلکہ اگر ہم چادر پہنیں گے تو نامحرم اور بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے, تو ہم ایک ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پورا بدن چھپا رہے اور ہمارے اعضاء و جوارح ظاہر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ حجاب اور حیا, حجب و حیا, کبھی کبھی حجاب میں رہ کر بھی انسان بے پردہ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی پوری چادر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے نے حجاب نہیں کر رکھا ہے, پردے میں نہیں ہے. وہ خاتون کے لیے ایک حجاب کے ساتھ ساتھ ایک حیا کا ہونا بہت لازمی ہے کہ اس کی رفتار اور گفتار سے لگے کہ واقعا یہ خاتون ایک مہجبہ خاتون ہے,
اس کی گفتگو سے لگنا چاہیے کہ وہ مہجبہ ہے. اور ظاہر ہے حیا ایک بہت اہم چیز ہے, اور بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہماری مہمان نے مختصر سے وقت میں, لیکن ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.